أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وصعد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بردية محمد وعلى محمد سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور مرحوم سیٹھ حاجی فاضل بھائی حسن علی گھڑیالی مرحومہ جینا بھائی بنتے پریم جی بھائی مرحوم حاجی رجب علی قاسم علی پاریک اور تمام مومنین و مومنات کو ہدیہ دیتے ہیں اللہم صلی ایک اور سلوات پڑھ دیجئے مل جل کر کے بلند آواز سے سورہ حج کی آئے کریمہ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلوں کے تقوی کا حصہ ہے. آئے کریمہ کے ذیل میں آزاداری اور برکت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کر رہا ہوں, اور آج کی مجلس میں بھی شاعر کی توضیح اور اس کی وضاحت کے بعد اب جو دوسرا مرحلہ آتا ہے کچھ باتیں اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اس کے بعد آنے والی مجلسوں میں پھر ہمارے لیے بیان کا راستہ تھوڑا واضح ہوگا کہ آزاداری کی جو برکت ہے وہ کتنی طرح کی برکتیں ہیں. وہ ایک طرح کی برکت نہیں ہے, روحانی برکت الگ ہے, مادی برکتیں الگ ہیں, اور جو مادی برکتیں ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں, اور جو روحانی برکتیں ہیں ان کی بھی کئی قسمیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ انسان عزائے حسین سے دنیا میں برکت حاصل کرتا ہے بیماری سے شفا کی شکل میں, اور کبھی انسان دنیا میں عزائے حسین سے برکت حاصل کرتا ہے گناہوں سے بخشش اور گناہوں کی مغفرت کی شکل میں. اور یہ روحانی برکت بھی کبھی دنیا میں ہوتی ہے اور کبھی آخرت میں ہوتی ہے. دنیا میں اگر یہ روحانی برکت ملتی ہے تو گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے, اور آخرت میں اگر یہ برکت ملتی ہے تو عذاب پروردگار سے نجات کی شکل میں ہو جاتی ہے. اب یہ وہ تمام قسمیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے روایتوں کی شکل میں اور روایتوں کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا, اور پھر آپ اندازہ کریں گے کہ خدا نے جو ہمارے مقدر میں عزائے حسین کو رکھا ہے وہ کتنی با عظمت عزاداری ہے, وہ کتنی عظیم عبادت ہے, کتنی عظیم عبادت ہے. اسی موضوع سے متعلق میں جب روایتوں کو دیکھنے لگا تو مجھے معلوم ہوا واقعاً اللہ تعالی نے کیا عظمت عطا کی ہے امام حسین علیہ السلام کو, کہ آنسوؤں کی فضیلت الگ ہے, اور یہ آنسو جن آنکھوں سے نکلتے ہیں ان آنکھوں کی فضیلت الگ ہے. میں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کہ یہ آنسو کتنی برکت والے اور یہ آنکھ کتنی برکت والی ہے کہ جس سے غم حسین میں یہ آنسو نکلتے ہیں. وہ جگہ کتنی بابرکت ہوتی ہے جہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے, وہ وقت کتنا بابرکت ہوتا ہے جہاں ذکر اور جس وقت ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا جاتا ہے. اور میں اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں عزاداری سے متعلق اور عزاداروں سے متعلق, فرش عزا سے متعلق اور تبرکات حسینی سے متعلق, कि अगर कोई आजादार है तो उस आजादार की बहुत सी हालतों को देखा जाता है, उसके बाद फर्श अजा पर आने की इजाजत दी जाती है। ये एक अलग मौजू है कि जो इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर बात आई तो अर्ज करूंगा, मगर अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो इज्जत और जो शरफ अता किया है, इतनी इज्जत और इतना शरफ अता किया है कि मेरी निगाह में वो तमाम मंजिलतें हैं कि अल्लाह ने जिस तरह से हुसैन इब्न अली को अजीम शरफ अता किया है, उसी तरीके से जो चीज इमाम हुसैन से मखसूस हो गई और मंसूब हो गई उसे भी अजमत अता कर दिया है। जो मंसूब हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, ये सिर्फ, वरना आप देखें मिट्टी खाना हराम है, किसी भी फकीर ने और किसी भी हालत में मिट्टी खाने की इजाजत नहीं दी गई है। मिट्टी हलाल है, पाक हो सकती है, मगर ये जरूरी नहीं कि जो चीज पाक हो उसे खा ही लिया जाए। मिट्टी पाक चीजों में से है मगर खाने की इजाजत नहीं है। ये शरफ सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अता किया। अगर खाके कब्रे सैयदुश्शुहदा है तो न सिर्फ खाना जायज है बल्कि खाके शिफा बना दिया है। मंसूब हो गई है, जो चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गई उसकी अजमत उसी तरह से खुदा के नजदीक इमाम हुसैन महबूब हैं। अल्लाह जितनी मोहब्बत करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, ये मोहब्बत की शान मुझे कहीं नजर नहीं आती है। मोहब्बत परवरदिगार, और जो अल्लाह मोहब्बत करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और खुदा से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं, इन दोनों का मुकायसा कीजिए। एक मर्तबा इधर से मोहब्बत है और एक मर्तबा उधर से मोहब्बत है। जो मंजिलत अल्लाह के नजदीक, जो मंजिलत रसूल के नजदीक, जो मंजिलत अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के नजदीक है, उसका जरा अंदाजा करें। खुदावंद आलम ने सरकार सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जो शरफ अता किया है मोहब्बत की शक्ल में, हमारे यहां भी छोटा बड़े से, बड़े छोटे से मोहब्बत करता है, और जब मोहब्बत करता है तो उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। हर हबीब अपने महबूब के लिए ख्वाहिश और उसकी आरजू को, तमन्ना को पूरा करने की कोशिश करता है। इमाम हुसैन से खुदा मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन खुदा से मोहब्बत करते हैं। हमारे यहां भी मोहब्बत की शान यह है कि फिर जो कुछ अल्लाह ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर अमल किया, अंजाम दिया, किसी भी हुक्म में खुदा की किसी भी उनवान से तसव्वुर नहीं कर सकते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा की मुखालिफत की हो। तो मोहब्बत की शान होती है, तो जब हमारे यहां मोहब्बतें होती हैं तो फिर फरमाइशें होती, वो पूरी की जाती है। अलबत्ता जो बड़ा मोहब्बत करता है छोटे से, तो इसके लिए तो कहते हैं
کہ جب چھوٹا کوئی بڑے سے فرمائش کرے گا تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی اس آرزو کو تمنا کو پورا کرتا ہے، اور جب چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں جو چھوٹا محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بڑا چھوٹے سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کی ایک دوسری قسم ہوتی جسے ناز برداری کہتے ہیں، جسے ناز برداری کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا حکم مان رہا ہے، چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہہ دیا فلاں چیز بازار سے لے کے آ جائیے گا، تو محبت میں اگر لے کے آ گیا تو یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جو چھوٹا بڑے کی مان کے انجام دیتا ہے، یہاں بڑا چھوٹے کی سن کے انجام دے رہا ہے، تو یہ محبت وہ نہیں ہے، یہ محبت ناز برداری ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ خدا امام حسین سے محبت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام خدا سے محبت کرتے ہیں، تو اگر خدا محبت کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے تو اسے کہیں گے ناز برداری، یعنی خدا امام حسین کی ناز برداری کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام واقعی محبت، محبت کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی مرحلے میں حسین ابن علی نے حکم خدا کی، چاہے وہ مستحب مباح جو بھی، کبھی زندگی میں پامال نہیں کیا ہے۔ محبت حسین کی شان یہ ہے۔ تو پروردگار تو بھی اگر اپنے امام حسین سے اور اس بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر تیرے محبت کی شان کیا ہے تو بھی بتا دے۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دوسری بات رہ جائے گی، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں خدا سے محبت کی صورت میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا ہے کہ جہاں حسین نے خدا کے حکم کی نافرمانی یا اس میں کسی طرح کی کوتاہی کی ہو، محبت حسین کا انداز یہ ہے، اے پروردگار تیرے بندے نے شان محبت تو دکھا دی، اب تیری محبت کی شان کیا ہے؟ تو شاید اللہ آواز دے، اگر میرے اس بندے نے مجھ سے محبت کے عنوان سے محبت کی شان یہ دکھائی کہ کہیں بھی میری مرضی اور میرے ارادے کے خلاف نہیں کیا کوئی کام، تو پھر میرے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کے لے آؤ جہاں حسین نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے عطا نہ کیا ہو، انہوں نے مجھ سے کسی کی زندگی مانگی، زندگی دے دیا، کسی کے لیے فرزند مانگا، فرزند دے دیا، کسی کی بخشش کے لیے کہا اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے، کہ جب روایت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خوش شخصیت، یعنی اگر آپ عزائے حسین کی برکت ایک طرف دیکھیں تو خود وجود امام حسین علیہ السلام کی برکت کے عنوان ایک الگ ہے، اگر آپ اس عنوان سے بحث کریں کہ وجود امام حسین علیہ السلام کی برکتیں کیا ہیں تو ایک الگ عنوان قرار پائے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین چراغ ہدایت ہیں، چراغ ہدایت اور سفینۃ نجات۔ یوسف فرمایا کہ بیٹھے ہوئے راوی سامنے امام حسین علیہ السلام 3 سال کے، تین سال کے تھے. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے, سلام کیا, السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ, بابا آپ پر میرا سلام ہو. تو رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ نگاہ کی اپنے اس نواسے کی طرف اور فرمایا سلام علیک یا زین السماء والارض, تم پر سلام ہو اے آسمان اور زمین کی زینت. اے آس کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. یا زین السماء والارض, گھبرا گیا راوی, تعجب کرنے لگا, میں نے نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی آپ کے سوا بھی ہے ایسا کہ جو یہ برکتیں رکھتا ہو, جس کے لیے یہ خصوصیتیں ہوں, جس کے لیے یہ کمالات ہوں. تو امام پیغمبر نے کیا فرمایا, ان الحسین اکبر فی السماء من الارض, تم کیا سمجھتے ہو حسین کے طرفدار زمین سے زیادہ آسمان میں پائے جاتے ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اور اس صلوات کی بھی برکت ہوتی ہے, ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے. امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے در پہ انسانوں کو کیا, ملک کو بھی زندگی ملتی ہے, فرشتے کو بھی زندگی ملتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام سے متعلق فرش عزا کی برکت, اور کل ایک گفتگو جو شروع ہوئی تھی اور ابھی مکمل تو ہوئی نہیں ہے, لیکن ایک دو باتیں عرض کروں اس سلسلے کی, اور ایک دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی. ایک تو یہی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا, اور دوسری آیت میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی 120 آیت, کہ ہم ہر سال فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں. ہر سال فرش عزا بچھانے کی حکمت کیا ہے؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. بحث ہو چکی. آج ایک دوسری آیت ہے جو بالکل سامنے کی آیت ہے, ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں, ہم فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں, ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں اور ہم شب بیداری کیوں کرتے ہیں. قرآن کریم سورہ شورا کی 32 آیت, ارشاد پروردگار ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے عنوان سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں سوائے قرابت داروں سے مودت کے. مودت کے, مودت کسے کہ محبت نہیں کہا ہے, مودت ارشاد کی فرمایا اللہ تعالی نے کہ محبت میں مودت میں فرق ہوتا ہے. محبت میں انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کی تمام چیزوں سے محبت کرے. محبت کبھی کبھی ان دو انسانوں کے درمیان تھوڑی دیر کے سفر میں بھی ہو جاتی ہے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے فکر سے بھی محبت ہو جائے, اس کے آئین سے بھی محبت ہو جائے, اس کے مذہب سے بھی محبت ہو جائے, اس کی سوچ سے محبت ہو جائے, اس کے نظریے سے محبت ہو جائے, اس کے اقوال سے محبت ہو جائے. ایک معنی مودت کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا اور محبت سے بڑھ کے مودت کی منزل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے مذہب اور اس کے آئین سے بھی محبت کرنے لگتا ہے. گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر امت سے کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہیں مودت اختیار کرے. اس کا مطلب یہ ہوا جب تک دنیا مذہب اہل بیت اختیار کر کے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گی اجر رسالت ادا ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو مودت کا مطلب اہل بیت علیہ السلام کے نظریے سے ان کے آئین سے ان کے اقوال سے ان کے افکار سے ان کے آرا سے بھی محبت کرنا. یہ ستون ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو گر جائے عمارت. اسے کہتے ہیں ودہ. تو قرآن کریم کی اور بہت سی آیتیں ہیں. اب استدلال پیش کروں اس سے کہ صرف یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ ہم عزاداری کرتے ہیں فرش آزادی چاہتے ہیں. شاید ہو سکتا میں نے کسی جگہ یہ عرض کیا ہو تو کیونکہ آواز اور بھی دوسرے مقامات پہ جا رہی ہے تو یہ بات واضح ہو سکے. اور قرآن کریم کی متعدد احکام اور دستور کے سلسلے میں آیتیں ہیں. جیسے حج کے بارے میں ہے, نماز کے بارے میں ہے, روزے کے بارے میں ہے, رائے خدا میں لڑنے کے لیے ہے, انفاق کے سلسلے میں ہے, خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں, ان آیتوں کے اوپر مسلمان کا ایمان ہے؟ بے شک. کوئی مسلمان ہو کہ میرا ایمان نہیں ہے, بھلے نماز نہ پڑھتا ہو مگر نماز کی آیت پر ایمان رکھتا ہے, بھلے مستطیع ہو کر حج لیے نہ جائے مگر آئے حج پر ایمان ہے, روزہ نہ رکھے مگر روزے کی آیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. انکار کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. لہذا مسلمان ان تمام آیتوں پر ایمان رکھ کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ میں اس آئے صلات پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں. تو قرآن عمل کے لیے آیا ہے, قرآن صرف ماننے کے لیے تو آیا نہیں ہے. ایک بالکل سادہ استدلال ہے, ذرا غور کرے توجہ کرے. اگر جو کوئی بات بار بار کہی جائے تو اس پہ ہو سکتا ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہو, مگر غور کریں بات. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فتبعون, جو بات سنتے ہیں ان میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں, اس کی پیروی کر لیتے ہیں. تو بات ہے یہ سننے میں کوئی حرج تو ہے نہیں, ہو سکتا دل میں بیٹھ جائے, سننے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. لہذا تو جو قرآن آیا ہے ماننے کے لیے بھی آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی آیا ہے. کوئی ایک چیز اگر اس میں سے ہٹا دے, ایمان نہ ہو عمل ہو, تو یہ مانا جائے کہ کسی اور وجہ سے عمل کر رہا ہے, کوئی وجہ اور ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں, آج ایک بات ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ آج ایک نیا فیشن یہ ہے کہ ہر چیز کی علت تلاش کی جاتی ہے, حکم خدا میں سبب ڈھونڈا جاتا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اب وہ فلسفہ کیا ہے, وہ سبب کیا ہے, وہ علتیں کیا ہے. بعض روایتوں میں بعض احکام کے سلسلے میں آ گیا جس کو جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے علل الشریعہ میں ذکر کر دیا, علل الشریعہ میں. اور ہر ایک کے تو نہیں آیا, ذکر نہیں کیا گیا. خود قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا مگر سارا قرآن بھی نہیں بتایا ہے تو قرآن کا معنی کیا ہے؟ پورے قرآن کا معنی کون جانتا ہے؟ الف لام میم بتا دے کوئی، حام میم کیا مطلب ہوتا ہے؟ روایتوں میں اشارہ آیا ہو اللہ تعالی نے اہل بیت کو اپنا علم دیا ہے، جتنا علم دیا ہے اس نے علم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ سے علم لے کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اگر اہل بیت نے نہیں جو بتایا ہے اس کا علم کسی کو نہیں، آج امت میں بڑے بڑے مفسرین کو میں نہیں ہے، اسی لیے وہ حامیم کا معنی نہیں بتا رہے ہیں. تب کوئی اللہ نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حکم کیوں اللہ نے نازل کیا، کوئی سبب تو ہوگا، تو حامیم کیوں کہا اس کو؟ کوئی سبب تو ہوگا، ہم کو نہیں معلوم، مگر ماننا یا نہیں ماننا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا نہیں جب تک نہیں معلوم ہوگا اس کے سبب مانیں گے نہیں، تو جہاں یہ آیا وہیں دائرے سے نکلا باہر. تو قرآن ماننے کے لیے آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا. مسلمان قرآن کی نماز کی آیت کو مان کے عمل کر کے بتاتا ہے کہ مانتا بھی ہوں اور عمل بھی کر رہا ہوں. موسم حج میں حج کر کے بتاتا ہے کہ آئے حج پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی کر رہا ہوں، عمل کر کے حج کر کے بتاتا ہے عمل کر رہا ہوں. ماہ رمضان میں روزہ 30 دن کا رکھ کے بتاتا ہے کہ ایمان آیت کے اوپر ہے، رمضان میں رکھ کے عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مان رہا ہوں. زکوٰۃ کی آیت پر ایمان ہے اور جب اللہ نے نوازا تو نکال کے بتاتا ہے کہ عمل بھی کر رہا ہوں. خمس کی آیت پر ایمان ہے اور اس کے بعد ادا کر کے حق کے رسول اور حق کے خدا کو بتاتا ہے کہ میں عمل بھی کر رہا ہوں. امر بالمعروف نہیں از منکر کی آیت پر ایمان ہے اور کر کے بتاتا ہے کہ میں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں. جتنی اتنی آیتیں ہیں تمام مسلمان، میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے ادب سے تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام آیتیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کو میں نے پیش کیا، ایمان بھی ہے عمل بھی ہے. تو یہ مسلمان یہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن خدا سے، پروردگار میں ان آیتوں کے اوپر، تمام قرآن کے اوپر جیسے ایمان رکھتا تھا اسی طریقے سے آیت، نماز کی آیت پر ایمان رکھ کے پڑھ کے بتاتا تھا، روزے کی آیت پر ایمان رکھ کے پڑھ کے رکھ کے بتاتا تھا، حج کی آیت کے اوپر ایمان رکھ کے کر کے بتاتا تھا، امر بالمعروف نہی از منکر کی آیت پر ایمان رکھ کے اور اس کے بعد کر کے بتاتا تھا کہ عمل بھی ہے. تو اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت ہے تو قرآن کی یہ سورہ والی آیت کہ قل لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربیٰ، اللہ نے اگر یہ آیت نازل کی ہے اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے اجر رسالت کی شکل میں، ایمان ہے میں مانتا ہوں کہ مسلمان مان رہا ہے، آئے مودت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مگر ذرا مجھے بتاؤ ایمان کے بعد عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اے عزیزو دوستو، یہ ہماری مجلسیں، یہ فرس عزا، یہ جلوس، یہ شبیداری، یہ علم، یہ زلجنا، یہ تمام وہ عملی مظاہرہ ہے کہ جو آئے مودت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور فرس عزا بچھا کے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں.
ایک اور صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند. آئے مودت کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ ہم اگر قرابت داروں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت تھی، تو جب ولادت اور شہادت کا وقت آیا تو ہم نے محفل کی اور فرش عزا بچھایا اور ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ہمارے اوپر کون غم طاری ہوا تھا؟ ہمارا ظاہری لحاظ سے کون سا نقصان ہوا تھا کہ جس کی بنا پر ماہ محرم میں ہم نے ماتم کرنا شروع کر دیا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شامل ہو کر کے غم میں ہمدردی کرنا اور ان سے قرابت داری کے تقاضے کو پورا کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے غم میں ہم اسی طرح سے شریک ہیں جس طریقے سے آپ کو ظلم کے عنوان سے، ستم کے عنوان سے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کے اوپر ظلم کیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرش عزا، اسی لیے جو بھی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ جانا ہی یہ بڑی برکت ہوتی ہے اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ فرش عزا پہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ راوی بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کے لیے، تو راوی نے دعا سنی، اتنی عظیم دعا، اس نے عرض کیا کہ مولا آپ نے ایسی دعا کی ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اب یہ تعبیر ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ تعبیریں روایتوں میں آتی ہیں، کیا بتاؤں، بہت سی روایتیں ایسی جن کو میں آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے یا پیش کرتے ہوئے بھی تکلف محسوس کرتا ہوں کہ اگر نہ سمجھا پایا تو کہیں غلط میسج نہ چلا جائے۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے ایسی دعا کی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا تو بھی خدا اسے معاف کر دے گا، کہ اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا پہچانتا تو شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے، جبکہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا کو نہیں ماننے والا اور توحید نہیں رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے پروردگار عالم اسے کوئی نہ کوئی صورتحال ہدایت کی پیدا کرے گا تو معاف کرے گا اسے۔ اگر پروردگار عالم اسے معاف کرنا چاہے گا تو توفیق عطا کرے گا ہدایت کی اس کے بعد۔ اور امام حسین علیہ السلام، اسی لیے چونکہ امام حسین نے اپنی قربانی بقائے دین کے خاطر کیا ہے اور چراغ ہدایت ہیں، تو اگر کسی کو توحید نہیں معلوم ہے اور کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو فرش عزا پہ آ کے اسے توحید مل جائے گی، اور جب توحید ملے گی تو پھر مغفرت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ عرض کروں گا عزیزان گرامی فرش عزا کی اہمیت، اور اس پر آنے والے ہر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب عظیم درسگاہ حسینی سے جڑے ہوتے ہیں، یہاں کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہاں زاہد بھی آتا ہے، عابد بھی آتا ہے، متقی بھی آتا ہے، گنہگار بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، جاہل بھی آتا ہے، ہر طرح کا
عزادار اس فرش عذاب پہ حاضر ہوتا ہے، اسی لیے کہا ہے اس سے بڑی اس مجلس سے بڑی کوئی بھی ایسی درسگاہ نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں میسج دیا جا رہا ہو۔ دنیا میں آج دیکھیں جو ماہ محرم شروع ہوا ہے، آج محرم کی دو تاریخ گزر گئی ہے کوئی، شاید ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم، یقیناً قرآن کریم کو ہر مسلمان پڑھنے والا تلاوت کر، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کریم، اس کے بعد جس موضوع سے متعلق دنیا میں اگر کثرت سے مختلف عنوان سے اگر بحث ہوتی ہو، اگر مختلف موضوع کے عنوان سے بیک وقت ایک وقت میں پوری دنیا میں زمین کے گوشے گوشے میں اگر کسی موضوع سے متعلق گفتگو بحث ہوتی ہو اور ہزاروں کی تعداد اس بحث کو لوگ سن رہے ہوں، سوائے واقعہ کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے کوئی دوسری نہیں۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جو پروردگار عالم نے انہیں ان کی قربانی کے عوض میں عطا کیا ہے، اور یہ لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کی طرف جو کھینچتے ہیں نا، یہ دل ایسے ہی نہیں ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو مومنین کے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ مومن کبھی امام حسین کو بھول نہیں سکتا، فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اور ہر طبقے کا فرد اپنی ضرورت کی چیزوں کو لے کے جاتا ہے، اگر لے کے نہ جاتا ہوتا تو یہ نہ آتا ہوتا۔ ہر سال آنا بتا رہا ہے کہ پاتا ہے تو آتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں ملتا ہے سب کو، اسی لیے اس سے بڑا کوئی دار الشفا نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین دار الشفا ہے جہاں ہر ایک کو شفا ملتی ہے۔ تو ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانَ تمہارے لیے فی رسول اللہ اسوۃٌ حسنہ، پیغمبر اسلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں کہ عزاداری پیغمبر اسلام نے کی ہے، وجود پروردگار یعنی خود پروردگار عالم کا عالم وجود میں اللہ نے خود امام حسین علیہ السلام کی غم کو اور ان کی شہادت کو بیان کیا ہے۔ اسوہ ہمارے لیے کون ہے، ماڈل کون ہے؟ معصومین۔ اب ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے؟ ہم اگر مسلمان ہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے، اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں، اگر ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ عزاداری آدم نے کیا ہے، عزاداری نوح نے کیا ہے، عزاداری ابراہیم نے کیا ہے، عزاداری جناب موسیٰ نے کی ہے۔ اتنے انبیاء نے عزاداری کی ہے، جناب آدم کے ایک مرتبہ جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہیے اللہم انی اسلک بحق محمد و علی و فاضل، جب سارے چار نام لیے، پانچواں نام جب لیا تو کہا کہ اس نام میں ایک عجیب درد پایا جاتا ہے، اے جبریل یہ کیسا نام ہے؟ تو جناب جبریل نے داستان امام حسین نقل کی، جبریل ذاکر ہے
اور آدم علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں.
جناب نوح کی کشتی چلی طوفان میں, جب بلاؤں میں پھنسی اور جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کیا کریں, جبریل آئے آسمان سے نازل ہوئے, پانچ میخ لے کے, پانچ کیلیں لے کر کے, پنجتن کے نام کی پانچ کیلیں لے کر کے, اے نوح پہلی کیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, یا محمد کہیے اور اسے نصب کر دیجئے کشتی میں. دوسری کیل یا علی کہیے, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, اور اسے نصب کر دیجئے. تیسری کیل یا فاطمہ سلام اللہ علیہ, چوتھی کیل یا حسن, اللہم صلی اللہ, اور نصب کر دیجئے کشتی میں. جناب نوح علیہ السلام نے نصب کر دی تو دیکھا کہ ایک سبز نور ظاہر ہوا, سبز نور, اور اس کے بعد کا پانچویں کیل یا حسین کے نام سے, اور جب پانچویں کیل نصب کی تو کیا دیکھا کہ سرخ نور ظاہر ہوا, سرخ نور. اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے, ادھر سبز نور ظاہر ہوا اور یہاں سرخ نور. جبریل نے کہا یہ حسین نبی کا آخری نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا, نواس پیغمبر کا وجود پورے خون میں غلطا ہوگا, پورا وجود خون میں ڈوبا ہوا ہوگا. عزادارو, آدم نے عزاداری کی ہے, انبیاء پر ایمان ہے کہ نہیں ہے, خدا پر ایمان ہے کہ نہیں ہے, جبریل پر ایمان ہے کہ نہیں ہے, قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے. اور اسی لیے جناب نوح نے گریہ کیا, نوحہ کیا. میں کہاں تک عرض کروں, جناب اسماعیل جناب ابراہیم نے گریہ کیا, ماتم کیا, یہ مقدر میں ہمارے آیا ہے. حسین تمہیں سلام ہو, السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. مولا ہم گنہگار ہیں, شاید ہمارے سلام اور ہماری آواز آپ تک نہ پہنچ سکے. مولا ہم گنہگار ضرور ہیں, مگر اے آقا حر ابن یزید ریاحی جیسی جرت نہیں کی ہے, اسے معاف کر دیا ہے. مولا ہم آپ کی عزت اور آپ کی محبت رکھنے والوں میں سے ہیں, ہماری طرف بھی ایک نگاہ کرم کیجئے کہ ہم غریب ہم گنہگار ہر سال فرش عذاب پہ بیٹھ کے آپ کا غم مناتے ہیں اور آپ کے اوپر روتے ہیں. عزادارو یہ ماہ عذاب گزر رہا ہے, دوسری تاریخ گزر گئی اور تیسری محرم کی شب آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں عزاداروں کہ جب دو محرم کو پہنچے ہیں تو خیمہ نصب کر دیا گیا تھا ایک جگہ, مگر تین تاریخ روایتیں بتاتی ہیں. میں کیا کروں, وقت نہیں رہتا ہے, ورنہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ کم سے کم ایک ایک وہ شہید کے جو حملے اولا میں قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے ان کا کم سے کم نام آتا اور ان کی تھوڑی سی زندگی پیش کی جاتی, کو دو جملوں میں اور تین فقروں میں پتہ چلتا کہ یہ بھی اصحاب انصار امام حسین میں تھے, ان کا کیا کارنامہ. تقریباً 50 ایسے چاہنے والے تھے کہ جو صبح کے وقت عاشور کے دن نماز کے بعد تیروں کے بوچھار میں وہ اپنی جان گنوا چکے تھے.
اور حسین پر قربان ہو گئے تھے تو یہ چاہنے والے تھے. مگر تین تاریخ کو روایت بتاتی عمر سعد ملون کا 4000 کا لشکر آیا سب سے پہلے, اور اس نے بھیجا کہا جاؤ حسین ابن علی سے پوچھو کہ یہاں کیوں آئے ہیں. عزادارو ایک شخص تھا جس نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے. اس نے معذرت کر لی کہ میں کیسے جاؤں گا, اور میں بلانے والوں میں سے تھا تو لہذا کسی اور کو بھیجا جائے. دوسرا شخص وہ بھی معذرت کرنے لگا کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. اور اس طریقے سے ایک ایسا شخص کہ جو خبیث انسان ظالم ترین انسان, انہوں نے کہا میں جاؤں گا اور اگر کہو تو میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کے تمہارے پاس لے کے آ جاؤں. کہا نہیں مجھے جنگ نہیں چاہیے. ابھی وہ آیا اور آنے کے بعد جیسے آواز دی تو ابو سمامہ سیداوی نے دیکھا پہچان لیا یہ بڑا بدتمیز اور بہت ہی ملون شخص ہے. مولا سے کہا مولا یہ ایسا انسان ہے. آئے تو کہا کہ کیا حکم, میں ملنا چاہتا ہوں حسین ابن علی سے. کیسے نہیں جا سکتے ہو, تلوار رکھو میرے قبضے میں. کہا نہیں تلوار نہیں رکھو. کہا نہیں تم واپس جاؤ. واپس چلا گیا, دوسرے کو بھیجا آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا, مذاکرات ہوتے رہے, درمیان میں بہت سے لوگ آتے رہے. یہ تین تاریخ محرم کی, اور اس کے بعد کربلا کی سرزمین پر اوج فوجیں آنے لگیں. کبھی عمر سعد کا لشکر آتا ہے تو کبھی شمر کا لشکر آتا ہے. کربلا کی سرزمین قاتلان حسین سے بھرتی جا رہی ہے. تنہا حسین کربلا میں 72 کے ساتھ اپنے اور بچوں کے ساتھ ہیں. عزادارو وہ وقت آتا ہے, ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا, ایک ایک کر کے جا رہے جنگ کرنے کے لیے. پہلے اعوان و انصار میں, معلوم ہے کہ بنی ہاشم سے پہلے انصار میں قربانی دی ہے, اور تمام انصار میں سے جو غلام تھے ان کی بھی قربانی ہے. غلاموں کا تذکرہ بھی کربلا کے میدان میں بڑی تفصیل سے پایا جاتا ہے. یہ کیسے غلام تھے, اور آقا بھی کیسے غلام نواز تھے کہ جب آقا کی خدمت میں آیا ہے یہ غلام چاہنے والا جو جناب ابو ذر کا غلام تھا, تو کہنے لگا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے. تو کہا کہ میں کیسے تمہیں اجازت, آج میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں نے اپنی بیعت گردن سے اٹھا لی ہے. کہا مولا اچھا انصاف کیا, جب آپ کی خدمت کا موقع تھا تو اپنے ساتھ, اب جب آپ کے اوپر جان قربان کرنے کا موقع آیا. اگر ایسی بات ہے تو دیکھو اس وقت میرا بیٹا سید سجاد بیمار ہے, تیمورداری کی ضرورت ہے, اگر وہ اجازت دے دے تو تم جا سکتے ہو, کوئی ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. آئے اس خیمے کے قریب آئے, معلوم ہے کہ خیمے بھی جو لگائے گئے تھے امام حسین علیہ السلام نے, پہاڑی کے بیچ میں وہ پہاڑی تھی کربلا میں جو نصف دائرہ جو آدھے سرکل کی شکل میں, اسی طرف خیمے بھی لگائے تھے. یہ خیمے بھی نصف سرکل کی شکل میں تھے آگے, اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پشت پر جناب زینب کا خیمہ تھا, اور اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے لگائے گئے تھے, اور بنی ہاشم کے خیمے کے پشت میں اعوان و انصار کے خیمے تھے, اور ادھر پھر خندقیں بھی کھودی گئی تھی, حفاظت کی گئی تھی, اور الگ سے دوسرا خیمہ تھا جس میں دیگر سامان تھے, کھانے پینے کی چیزیں تھیں, پانی اور دیگر جو وہ اسلحوں کا ذخیرہ تھا وہاں پر. بہرحال تو اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد غش کے عالم میں تھے, بیماری کے عالم میں, آئے آواز دی تو مرتبہ امام کی آنکھ کھلی. ہاں یہ تو ابو ذر کا غلام جون آواز دے رہا ہے. اے جون خیر تو ہے؟ کہ آقا نے مجھے بھیجا ہے,
آپ کی تیمور داری کروں یا آپ کے بابا پہ اپنی جان قربان کر دوں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے جون، ارے میں بھی اپنی جان بابا پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نہیں تو تم جاؤ، میں کون ہوتا ہوں روکنے والے؟ آئے خدمت میں، اے آقا مجھے اجازت دے دیجئے. حسین نے ایک مرتبہ شاید تامل کیا، تاخیر کی تو عجب جملہ کہا جون نے، آقا شاید اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرے پسینے سے بو آتی ہے. اے آقا شاید اس لیے اجازت نہیں دے رہے، میرا رنگ سیاہ ہے. آقا تو صحیح، میں اپنی شہادت سے میں اپنا خون تمہارے خون میں نہ ملا دوں تو؟ آقا نے ایک مرتبہ اٹھایا کہا، نہیں جاؤ جاؤ، تمہیں میں نے اجازت دی. جون آئے، لڑے، ادھر جہاد کیا، لڑتے رہے. عزیزو، حسین ابن علی نے دعا کی تھی کہ پروردگار پروردگار جون کے رنگ کو نورانی بنا دے. امام حسین کی دعا سے روایت بتاتی ہے، شہادت کے بعد جناب جون کے جسم پہ دیکھا تو ان کا جسم نورانی تھا اور ایسی خوشبو آ رہی تھی بدن سے کہ کسی کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں. ہاں یہ آقا غلام نواز سے. عزیزو، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، دیکھے بس مجلس تمام کر رہا ہوں عزادارو. جس وقت جون شہید ہوئے ہیں، میدان میں گئے ہیں، اپنی شہادت پیش کی ہے، اس وقت جناب ابو الفضل عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، اون محمد ہے، بنی ہاشم کے جوان ہیں، مگر ذرا احترام دیکھیے، اس ان آقا کا غلام نوازی دیکھیے کہ کس طریقے سے غلاموں کے کربلا میں عزت دی ہے حسین ابن علی نے. بھیج سکتے تھے علی اکبر کو، بھیج سکتے تھے قاسم کو، بھیج سکتے تھے ابو الفضل عباس کو، کہا نہیں نہیں میں خود جاؤں گا. جون نے آواز دی، اے آقا میرا سلام لیجئے. حسین دوڑ کے پہنچے اپنے چاہنے والے کے پاس، جون نے آخری سانس لی، حسین نے جون کو اٹھایا لے کر کے آئے. سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، رزن بقضائه وتسلیب لامره. پروردگارا بحق الزهراء و ابیها و بعلو بنیها و سر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس وقت ہمارا امام جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما، ہمارے اعضاء کو قبول فرما. پروردگار ہماری نسلوں میں اعضاء حسین کو قائم فرما. بحق محمد والے طاہرین ماتم حسین.